اس میں یہ بھی بات ہے کہ دین سکھانے میں صفت رحمت غالب ہو. جب بھی آدمی دین سکھائے, کتاب سے سکھائے یا لوگوں کو عملی طور پر سکھائے, جس کو اصلاح کہتے ہیں, لوگوں کو عملی طور پر دین سکھائے, تو اس میں صفت رحمت غالب ہو, تو پھر آدمی دین کو لینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے, اور زیادہ اس میں اس کو کاوش اور وہ خوش ہوتا ہے دین کو قبول کرنے کو. اور اگر سختی کے ساتھ ہو, وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو سب لوگ بھاگ جاتے ہیں, اور جتنی نرمی ہو لوگ قریب آتے ہیں. تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ دین سکھانے میں صفت رحمت غالب ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھے, اور ہمیشہ دین کو کسی کو بھی سکھائے, تقریر کی صورت میں, بیان کی صورت میں, وہاں بھی صفت رحمت غالب ہو. کسی کو الف با تا سکھائے چھوٹے بچوں کو, وہاں بھی صفت رحمت غالب ہو. اور عملی طور پر لوگ کی اصلاح کرے, وہ بھی صفت رحمت اس میں غالب ہو. اور جو آدمی ایسا کرتا ہے, اللہ اس پر رحم کرتا ہے. اور یہ رحمت اصل میں دین کے بارے میں ہے, باقی پھر دنیا کے اعتبار سے بھی کسی نے کسی پر رحم کیا, ان کو کھانا کھلا دیا, مکان کا انتظام کیا, اس کی کوئی ضرورت پوری کر کی, وہ بھی ہے. لیکن سب سے پہلے اور مقدم جو ہے وہ دین کی صورت, اور جتنا آپ نے دین کسی کو سکھایا پہنچایا, وہ اس پر عمل پیرا ہوا, تو اتنی اس کی زندگی بن جاتی ہے. پھر باقی اور چیزیں آپ کو انتظام نہیں کرنا پڑتا, اللہ تعالی فضل سے اس کو دے دیتے ہیں. اور اگر صرف دنیا کے اعتبار سے آپ لوگوں کی فکر, تو پوری زندگی آپ فکر کرتے رہو گے اور ان کے لیے انتظام کرتے رہو گے, لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی. اور آدمی جو دین سکھاتا ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بہت تنگی ہے, روزی میں تنگی تکلیف ہے. آپ نے ان کو دین سکھایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو, اور سورہ اخلاص پڑھو, درود شریف پڑھو. چند دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی, پوچھا کیا حال, کہا اللہ نے مجھے اب ایسے حالت میری کر دی کہ میں آس پاس پڑوسیوں کی, عزیز و اقارب, رشتہ داروں کی میں اب مدد کرنے لگا. پہلے میں خود تنگ دست تھا, اب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ جب دین سکھائیں تو اللہ کی ایسی رحمت آتی ہے, تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے. تو یہ حدیث مسلسلات کی میری سند جو ہے اس میں وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے دو مرتبہ, ہندوستان میں ایک مرتبہ اور یہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ حضرت سے پڑھی اور اجازت ملی. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے محتمیم, ان سے بھی اجازت ہے. پھر ہمارے ایک استاد ابو داؤد شریف کے استاد مولانا عبد الاحد صاحب, ان سے بھی اجازت ہے. پھر ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھی اجازت ہے. تو یہ سب ان سے میں نے یہ حدیث سنی, سیکھی, اور آپ لوگ کو بھی اب پڑھ کے سنائے, اور آپ لوگ کو بھی اس کو پڑھائے, اور آپ بھی آگے حدیث کو زندہ کریں, لوگوں کو, طلبہ کو خصوصاً, جہاں بھی ایسا موقع ہو حدیث کو پھیلائے اور حدیث کے علوم کو دنیا میں عام کرے. اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, برکتیں آتی ہیں.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. قال العباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخنق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة.
سب سے پہلے جو شروع کتابوں میں اور سب اساتذہ آپ کو بیان کریں گے لیکن بہت اختصار کے ساتھ جو کہ اس کے اتنا لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے حدیث کا مقام سمجھے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ آدمی سوچے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا میں از خود تو نہیں آیا, کوئی بھی اپنے طرف سے اپنی خواہش سے اور اپنے خود دنیا میں نہیں, اللہ تعالی نے بھیجا. تو انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے اللہ نے مجھے کیوں بھیجا. مثلا میں کسی کو یہاں سے دفتر میں بھیجوں تو وہ پوچھے گا کیا کرنا ہے دفتر میں, میں کسی کو بھیجوں کہ باہر جاؤ وہ پوچھے گا کیا وجہ ہے. تو یہ آدمی کو سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا, اور جب یہ سوچتا ہے اور آدمی اپنے علوم سے اور اپنے ہوا سے خمسہ قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت جو ہے, قوت سامعہ سننے کی اور لمس کی, کوئی چیز کو ہاتھ لگانا اور معلوم ہوئے کہ یہ گرم چیز ہے ٹھنڈی چیز ہے وغیرہ, اور یہ تمام ہوا سے خمسہ سے جو ہے وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. آدمی وہ ہوا سے خمسہ صرف اپنی دنیاوی ضرورتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ ٹھنڈک ہے مجھے جا کے کچھ پہنا چاہے تو وہ جاتا ہے کچھ پہنتا ہے, بھوک لگ رہی جاتا ہے کھانا کی کوشش کر حاصل کرنے کی کوشش کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرتا ہے. تو ہوا سے خمسہ سے دنیا کی چیزیں پوری ہوتی ہے, آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے آخرت کو مقصد زندگی قبر کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالی نے قرآن شریف نازل کیا, جتنے آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ہمارے لیے قرآن پاک اللہ نے نازل کیا, اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جنہوں نے ہمیں سمجھایا, اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا جو ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر آدمی مقصد زندگی کو بھی نہیں جان سکتا. جو آپ سب یہاں آئے کیوں آئے, پڑھنے کو, آپ کو معلوم ہے آپ کا مقصد کیا ہے, پڑھنے کو آئے تو آپ پڑھتے ہو کوشش کرتے ہو داخلہ لیتے ہو کتاب لیتے ہو مطالعہ کرتے ہو سبق میں بیٹھتے ہو آپ پر, تو دنیا میں ہم کیوں آئے. تو اللہ تعالی نے اس کو جگہ جگہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہمارے مقصد زندگی اللہ کی رضا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا. اور اللہ کی معرفت ہے, کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, زبردست اللہ تعالی کے سب خزائن تھے اور کوئی اس کی قدر کرنے والے نہیں. تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اللہ کو پہچانے. تو یہ ہے اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, اللہ کی رضا آدمی حاصل کرے. اور مقصد زندگی دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. ہمارے شیخ جزاہم اللہ خیر رحم اللہ فرماتے تھے اگر دنیا مقصد زندگی ہوتی تو آدمی مرتا نہیں. آدمی اتنی کوشش کرتا ہے دنیا بنانے میں, مکان عالی شان دکان گھاری سب کچھ کرتا ہے پھر مر جاتا ہے, سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اگر مقصد یہ ہوتا تو یہ نہیں مرتا, آخرت مقصد ہے اس لیے وہاں آدمی مرتا نہیں. تو یہاں دنیا مزرعۃ الآخرہ, آخرت کی زراعت کھیتی کی جگہ ہے کہ یہ آدمی محنت کرے بوئے اور پھر وہاں جا کے اس کو ملے گا. تو یہ ہے مقصد زندگی. تو اس کو جاننا, پھر اس کو اللہ کو کیسے راضی کرے وہ بھی آدمی ہوا سے خمسہ سے دنیاوی علوم سے کبھی نہیں جان سکتا تھا, یہ اللہ نے ہمیں بتایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے, ورنہ جیسے کہ کوئی بادشاہ ہے ان کو خوش کرنا ہے وہ آپ کو طریقہ نہیں بتائیں گے, آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کون کون چیزیں ان کو خوش کرتی ہے. یہاں مثلا آپ کے استاد ہے والدین ہے اور شیخ ہے, عامتاً یہ بھی نہیں بتاتے کہ کون سی چیزوں سے ہم خوش ہوتے ہیں. آپ کو فکر کرنی پڑتی ہے کہ کن چیزوں سے یہ خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں, اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں, اور پوری وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو یہ ہے حدیث, اسی سے آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے. تو حدیث کا مقام اور یہ وحی سے ہی آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اللہ نے مہربانی کی اور وحی نازل کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ما موصولہ ہے, مصدریہ, کہ جتنی جو بھی اللہ نے آپ پر نازل کیا آپ وہ سب لوگوں تک پہنچائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اور اس قدر پہنچایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حجت الوداع کے موقع پر مجبور ہوئے بیان کرنے کو, قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. آپ نے یہ امانت کو پوری پوری طور سے مکمل کر دی. اب یہی وہ وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے, اور اسی سے آدمی کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے. ماں باپ کون ہے, آپ جتنا بھی یونیورسٹی میں سکولوں میں پڑھے آپ کو کبھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی قدر, ان کی منزلت, ان کا مقام کیا ہے. یہ صرف وحی سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. اللہ کون ہے, اللہ کے نبی کون ہے, آپ خود کون ہوں, آپ جو انسان ہو اور آپ کا مقصد زندگی کیا ہے. دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے اسے آپ کبھی معلوم نہیں کر سکتے, یہ صرف وحی سے. تو وحی بہت زبردست چیز ہے جو اللہ نے عطا فرمائے, اور وحی کے بعد اور کوئی چیز نہیں. اس لیے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ کوئی اور چیز کو اس سے بڑھ کر سمجھتا ہے, اس نے بڑی ناانصافی اور ظلم کیا قرآن شریف کے ساتھ. دینی علوم جس کو ملا وہ کبھی بھی دوسرے علوم کی طرف متوجہ نہ ہو. دنیا کے کوئی علوم, یہ علوم سب پورا مکمل علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. تو یہ ہے حدیث. اور پھر یہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صرف اسلام کا امتیازی شان ہے کہ وہ سند جو ہے, جیسے اس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ میری سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ اللہ تک پہنچتی ہے. اور یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے, اور خاص خصوصیت ہے حدیث شریف. ہر استاد, ہر محدث اپنی سند بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے, انہوں نے اپنے استاد, اور وہ پورا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل طور پر محفوظ ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ ہے. ہمارے ماں باپ کون ہیں ہم جانتے ہیں, ان کے ماں باپ کون ہیں بعضی لوگ وہ بھی نہیں جانتے لیکن اکثر جانتے ہیں, ان کے ماں باپ کون ہیں وہ تو اکثر نہیں جانتے, اور اس سے اوپر شاید کوئی ہی نہیں جانتا. تو اپنا نسب ہم نہیں جانتے. ہاں, جو لوگ سید ہوتے ہیں اور ان کے پاس سند موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے پورا سلسلہ موجود ہے, تو حدیث شریف میں ہے. اور جو لوگ سید حضرات ہیں اور انہوں نے کچھ محنت کی, ان کے پاس وہ سند موجود ہے. پھر تصوف میں یہ سند موجود ہے. جو بھی شیخ ہوتا ہے انہوں نے اپنے شیخ سے ان کو اجازت ملی, اور یہ بھی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل طور پر محفوظ ہے. بعض حضرات کو اور بھی, یعنی فقہ میں مثلا وہ ان کی سند ہے لیکن بہت مشکل سے, کہ میں نے فقہ فلاں استاد سے میں نے پڑھا, انہوں نے ان کے استاد, بہت مشکل. لیکن حدیث میں اور سعادات جو ہے سید لوگ اور تصوف میں, یہ الحمدللہ یہ تین چیزوں میں سند بالکل صحیح طور پر محفوظ ہے, اور یہ صرف اسلام کا امتیازی شان ہے. اور اسی کو دین کہتے ہیں, یہ سند, یہ جاننا. اور آپ کو سند ملتی ہے مدرسہ سے, وہ اصل سند نہیں ہے. آپ کے اصل سند وہ ہے کہ جو آپ نے آپ کو اجازت ملتے اپنے استاد سے، اور وہ کہتے میں نے یہ پڑھا میرے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، وہ ہے اصل سند. اور دین جو ہے اسی کا نام ہے وحی، اور وہ سند جو وحی تک پہنچتی ہے اسی کا نام دین ہے. اپنے عقل کا نام دین نہیں ہے، اپنا سوچنا وہ دین نہیں ہے، لیکن وہ پوری سند جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھے. دنیا کی اور کوئی چیز میں ایسی سند موجود نہیں ہے. اور یہ پھر آپ اس سے سمجھ سکتے ہو جتنے صحابہ رضی اللہ تعالی اتنی محنت کر کے دین کو پہنچایا، اور دین کا ہر پہلو انہوں نے پہنچایا، یعنی علم کو بھی پورے پورے طور سے کوئی ایک چیز نہیں چھپائی. ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں صحابی اپنے موت کے وقت سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بیان نہیں کیا تو کتمان علم کا گناہ مجھ پر آئے گا. تو انہوں نے بیان کر دیا، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمائے میں نے بھی کوئی چیز نہیں چھپائی، پورا دین آپ کو میں نے پہنچایا اور سکھایا. صحابہ نے کتنی کتنی محنت کی. پھر ائمہ کا دور آیا، اور انہوں نے کتنی محنت کی، اور تمام احادیث اور قرآن کی روشنی میں پور صحیح صحیح مسائل انہوں نے بیان کیا. جتنے بھی ائمہ، چار مشہور ہے ہمارے چار مذاہب، لیکن اس کے علاوہ اور بھی مذاہب ہوئے، یہ چار باقی رہے تو یہ بھی. اور اس کے بعد محدثین کا دور، اور انہوں نے بھی کتنی کوشش کی ایک ایک حدیث صحیح کیسے جانچنے کو، اور کیسے اپنے اوپر انہوں نے الزامات بھی برداشت کیے. اگر کوئی راوی ان میں شک شبہ تھا، انہوں نے ظاہر کر دیا. لوگ نے ان پر الزام لگایا کہ کیوں اتنے بڑے محدث کے بارے میں تم کہتے کہ کذاب ہے، دجال ہے، لیکن انہوں نے برداشت کیا تاکہ صحیح دین ہم تک پہنچے. اور اس طریقے سے صوفیہ کا پھر دور آیا اس کے بعد، کہ یہ علوم پر اصل چیز جو ہے عمل کرنا، تو انہوں نے اس پر محنت کی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ 1400 سال تک آج تک برابر جاری ہے امت میں، کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن الحمدللہ یہ آج تک پورا موجود ہے اور ہمارے سامنے. تو یہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دین کو پہنچایا، ان کا ہم پر بہت 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 زبردست احسان ہے. تو ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد کریں، اور جب سند پڑھے، اور جہاں صحابہ و راوی آخری راوی کا نام آئے، تو ضرور پڑھے رضی اللہ عنہ و عنہم، تو تاکہ ان کے لیے دعا. یہ ہمارے بڑے بڑے محسن ہیں، صحابہ نے پوری ان کی زندگی دین کے لیے وقف کر دیا. علم کے اعتبار سے انہوں نے کیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور بھی حضرات محدثین صحابہ کرام میں انہوں نے دین کو سکھایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فقیہ، انہوں نے مسائل کو کیسے بیان کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین، تفسیر کو انہوں نے کیسے، اور بھی تمام حضرات جو ہیں ان کا ہم پر بہت احسان ہے. کم سے کم کم سے کم ان کے لیے دعا کریں، اور بہت آپ کو فائدہ ہوگا، آپ بہت مبارک ہوں گے اگر ہر سبق سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور ان تمام حضرات کی روح کو پہنچا دے، تو آپ کے علم میں بھی برکت ہوگی، فہم میں بھی برکت ہوگی، اور آپ بہت مقرب ہوں گے عند اللہ. اور یا کم سے کم یہ کرے کہ جب بھی ان کے نام آئے صحابہ کا نام رضی اللہ عنہ. اور یہ بھی ایک چیز ہے، آپ لوگ اس مقام پہ بھی ہے کہ آپ خطبہ بھی پڑھاتے ہو جمعے کو، ہر صحابی خلفائے راشدین کے ساتھ مستقل ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھے. امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تمام ان کے ساتھ. اور کبھی اگر ایسا ہوا کہ آپ مثلا تقریر لمبی ہو گئی، کوئی اور ضرورت، تو کم سے کم اخیر میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ کبھی نہ بھولے. آج ہمارے بعض طلبہ بھی ایسے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ کبھی نہ چھوڑے، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرے، اور رضی اللہ تعالی عنہم اور خلفائے راشدین کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ مستقل، اور جلدی جلدی نہ پڑھے، لیکن اہتمام سے شوق سے وہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلدی جلدی میں نہ پڑھے. تو ان تمام حضرات کے لیے دعائیں کریں, ان پر ہم پر بہت زیادہ احسان ہے, اور ایسے ہی آپ کے استاد کے بھی احسان ہے. اور اس سلسلے میں بھی آپ ایسے نہ بنیں جیسے کہ سلفی حضرات, انہوں نے پورا سلسلہ چھوڑ دیا اور وہ کہتے ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں رضی اللہ عنہ. صحابہ تک آدمی کیسے پہنچا جب تک اگر یہ پورا ایک سلسلہ کری چین جو ہے ایک جگہ اگر ٹوٹ جائے پوری چین ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر آپ نے اوپر سے اپنے استاد کا اعتبار نہیں کیا تو یہی سے آپ نے پورا سلسلہ توڑ دیا. اگر آپ نے ان کے استاد سے سلسلہ توڑ دیا تو آپ کا سلسلہ صحابہ تک بھی نہیں پہنچتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پہنچے گا. تو ہر ایک کے ساتھ اور ہر ایک کی قدر کرے, اور یہ اللہ کا نظام ہے, اور ہر آدمی کو اللہ نے ان کے اساتذہ بھی مقرر کیا, ہر استاد کے لیے اللہ نے ان کے شاگردوں کو بھی مقرر کیا. تو اپنے اساتذہ کی قدر کرے اور ان کا ادب احترام دل میں ہو, پھر دیکھو آپ کے علوم میں کتنا فائدہ اور کتنی برکت ہوگی. تو یہ پورا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور یہ جو وہ پڑھنے کا وہ بھی سند المتصل جو آپ پڑھتے ہو, یہ دار العلوم دیوبند میں یہ خاص شعار ہے دیوبند کا, اس کو بھی جاری رکھے جب بھی عبارت پڑھے شروع میں وہ بھی سند المتصل اور وہاں تک, اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کرے نفعنا اللہ بعلومہم, وہ ان کے لیے ان کے بھی خاص دعا کرے. جب بھی کوئی یہ الفاظ آئے سند میں اخبرنا, اس سے پہلے قال اگرچہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو لیکن انہو قال ضرور پڑھے, اور ایسے ہی سمعا سے پہلے انہو اگرچہ لکھا ہوا نہ ہو, قال سے پہلے حدثنا اخبرنا سے پہلے قال اگرچہ لکھا ہوا نہ ہو تو قال ضرور پڑھے, اور ایسے ہی سند صحابہ جہاں تک پہنچے صحابہ تک یا تابعی تک یا جہاں تک اس کے اخیر میں جہاں سند پوری ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین, اور ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے. اس طریقے سے یہ لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں, ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ان کو بھی اس کا فائدہ پھر ہو جاتا ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں. جیسے درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہماری درود, جب اللہ نے درود بھیجا تو ہماری درود شریف کا کیا مقصد, لیکن درود پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دعائیں ہم ہمیشہ ہم کریں. یہ جو پڑھانا ہے یہ کتاب الرقاق ہے, اور یہ یعنی جمع ہے رقیق کا, یعنی دل کو نرم کرنے والی. اس اعتبار سے بھی آپ کو شروع میں پڑھاتے ہیں کہ جب تک کہ آدمی کا دل نرم نہیں ہوتا تو آدمی جتنا بھی علوم حاصل کرے وہ اس کے دل میں اترتا نہیں. پہلے دل کا نرم ہونا, جیسے کہ کسان جو ہے فارم, وہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے, وہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے. اگر سخت زمین پر بیج ڈالا, پانی ڈالا, اس کے بعد وہ سب بہہ جائیں گے, ہوا آئے گی سب بہہ جائیں گے, کوئی چیز اگے گی نہیں. لیکن زمین کو پہلے نرم کرتے, بیج اس کے اندر ڈالتے ہیں, اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں وغیرہ, تو پھر اگائی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دل نرم ہو, اور پھر یہ جو تمام بیج جو احادیث آیات دین جو ہے پھر وہ اس کے اوپر پڑے, پھر اعمال اگیں گے. اور اگر یہ اوپر ہی اوپر ہو تو یہ اڑ جائیں گے, یہاں سے آپ ابھی اٹھیں گے بھی نہیں اور یہ تمام چیزیں اڑ جائے گی, نہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں رہے گی. تو کتاب الرقاق سے یہ کاشتکاری کا کام ہوتا ہے, دلوں کو نرم کرنا ہوتا ہے, اور یہ سب سے پہلے ضروری چیز ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, تو یہ جب دل نرم ہوتا ہے اسلام کے لیے, اسلام داخل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے نور آتا ہے. اور یہ اگر دل میں داخل نہیں ہوا, فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. اور جن کے دل قاسیہ ہے, سخت ہے, وہ زمین سخت ہے, نہ زمین نرم نہیں ہے, سخت ہے زمین. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, اور ذکر اللہ سے دل نرم ہوتا ہے. آدمی جتنا ذکر کرتا ہے دل نرم ہوتا ہے, پھر چیزیں اندر آتی ہیں. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قرآن شریف کی تلاوت سب سے افضل ذکر اللہ ہے, اس سے دل جو ہے تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, پھر ان کے دل اور ان کی چمریا, ان کا پورا بدن وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے, پھر ذکر کرنے سے پھر اللہ تعالی کا نور آتا ہے. تو یہ ہے, تو یہ تمام جو ہے یہ کتاب الرقاع کے جتنے احادیث ہے, ذکر اللہ ہے, قرآن شریف کی تلاوت ہے, یہ اہتمام ضروری ہے طلبہ سے بھی. اگرچہ اس وقت آپ کا مطالعہ اور درس سب سے اہم ہے, لیکن کچھ نہ کچھ جیسے صبح کو یاسین شریف اہتمام سے پڑھیں, 10 مرتبہ صحیح لا الہ الا اللہ, 10 مرتبہ درود شریف, اور اگر ہو سکے استغفار بھی کم سے کم 10 مرتبہ, صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, آخری مرتبہ پورا استغفار پڑھیں, اس سے دل نرم ہوگا اور پھر جو پڑھایا جائے گا آپ کے دل میں اترے گا, ورنہ زمین کے اوپر ہی رہے گا دل کے اوپر, اور یہ اڑ جائے گا ہوا سے, پھر آپ کو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ رقاق بھی اسی کے لیے ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ باب جو ہے, اور امام بخاری نے باب باندھا حدیث کے الفاظ سے, جو آگے حدیث آتی ہے اسی کے الفاظ سے یہ باب ہے, لا عیش الا عیش الآخرہ, کہ عیش مزے کی زندگی, مزیدار زندگی کوئی نہیں ہے سوائے آخرت کے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی دنیا کو اپنا نصب العین اور اپنا مقصد اصلی نہ بنائے, یہ ایک ضرورت ہے. جیسے کہ آپ لوگ نے ریاض الصالحین کے شروع میں پڑھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ سمندر پانی کے طرح سے ہے, اور اس میں اعمال جو ہے کشتی جو ہے وہ اوپر جاری, بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی ہے, پانی کا ہونا ضروری ہے, لیکن پانی باہر رہے کشتی سے. تو اگر پانی کا ایک ایک قطرہ آنے لگا کشتی میں تو کشتی ڈوب جائے گی, سب لوگ ڈوب جائیں گے. اسی طریقے سے دنیا ضروری ہے, کھانا پینا. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, بعض نادان صوفی دنیا کی اتنی مذمت اور خرابی کرتے کہ دنیا ملعون اور دنیا خراب ہے, دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر دنیا کی دو, اور دنیا کو لات مارنی چاہے, دنیا کی دو روٹی آدمی کو نہ ملے تو اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ دنیا کو لات مارے. تو دنیا جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے, لیکن دنیا دل میں نہ آئے, باہر رہے, لیکن ضروری ہے. جیسے پانی کشتی کے اندر نہ آئے, پانی بغیر پانی کے کشتی چلے گی نہیں, لیکن پانی کشتی کے اندر آئے تو کشتی ڈوب جائے گی. تو اسی طریقے سے دنیا ضروری ہے, لیکن دنیا دل سے باہر رہے. آپ مالدار بنے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ, کتنے کتنے مالدار. زکوٰۃ جو فرض ہے وہ اسی پر فرض ہے جو مالدار ہے, غریب پر زکوٰۃ فرض. تو مالدار ہونا جائز ہے, تبھی تو زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن. حج اسی پر فرض ہے جو مالدار ہے, جس کے پاس اتنا خرچہ. تو یہ دنیا کا ہونا یہ حرام نہیں ہے, لیکن دنیا کی محبت حرام ہے. دنیا چاہے جتنے آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس 10 ملین رین کی چیک اپنے جیب کے اندر دل کے پاس ہو, کوئی حرج نہیں, لیکن 1 سینٹ کی محبت دل میں ہو, یہ نقصان دہ ہے. تو دنیا حرام نہیں ہے, اس کا حق ادا کرے, زکوٰۃ ادا کرے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے, غرور اور تکبر پیدا نہ ہو, دنیا کوئی حرام نہیں، لیکن دنیا کی محبت حرام ہے، لیکن یہ ایسے قریب قریب ہے اور جڑے ہوئے ہیں، جہاں جو دنیا آتی ہے اگر آدمی سخت محنت نہیں کرتا تو دنیا کے ساتھ دنیا کی محبت بھی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دنیا رہے لیکن دنیا کی محبت نہ آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کہ حقیقی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ آخرت، اور یہ بھی ہم کو کبھی پتہ نہیں ہوتا بغیر وحی کے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آخرت ہے بھی، اور آخرت کی قیمت اور آخرت کا قدر و منزلت کیسے ہے، اور دنیا کی حقیقت بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم جیسے کہ عام متن دنیا میں، غیر مسلم تو غیر مسلم، کتنے کتنے شاید اکثر مسلمان بھی دنیا کو مقصد ہی سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ وحی کا علم نہ ہو آدمی دنیا کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتا ہے، تو وحی کو سمجھے کہ کتنی بڑی چیز ہے، کہ اسی کی برکت سے آدمی دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھ سکتا ہے، اپنی بھی حقیقت آدمی اسی سے سمجھ سکتا ہے۔ من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، اور یہ بھی وحی سے ہی آدمی اللہ کو پہچان سکتا ہے اور پھر اپنے کو پہچان سکتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ دو ایسی نعمتیں ہیں جو اکثر لوگ اس میں غبن میں پڑے ہوئے ہیں، اور کون سی وہ دو نعمت ہیں؟ صحت، تندرستی، اور فراغ، فارغ ہونا، وقت کا ہونا آدمی کے پاس۔ یہ دو نعمتیں، یہ نعمتان، یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں، اس کے آدمی کو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ لیکن مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس میں غبن میں پڑے ہوئے، غبن جو ہے بسکون العین، غبن یہ یعنی النقصان فی البیع، تجارت میں آدمی نقصان اٹھاوے، آدمی نے آپ کو گاڑی بھیجی، آپ نے گاڑی خریدی لیکن اس میں انجن نہیں تھا، کتنا نقصان آپ کا ہو گیا، کہ آپ نے ایسے گاڑی خریدی باہر کا دیکھا بہت چمکتی ہوئی گاڑی لیکن اس میں انجن بھی نہیں، یہ کتنا نقصان۔ اور فتح کے ساتھ یہ ہے نقصان فی رائے، آدمی کے عقل میں کمی ہو۔ تو یہ ہے کہ دو نعمتیں، بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے۔ یہ دنیا کی کتنی زندگی آخرت کے لیے اللہ نے بنایا، اور اس میں آدمی نے دھوکا کھایا، اس کی رائے خراب ہوئی، اس کا عقل، اس کا ذہن خراب ہوا، اور یہ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھا اور آخرت کو بھول گیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں، جھوٹ بول کے دھوکا دے کے دنیا کمایا، اور آخرت میں اس کا گناہ اس کا سوچا ہی نہیں، نہ نمازوں کا وقت دیکھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزہ رکھے، دنیا ہی کمانے میں، مزے اڑانے میں، نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا۔ تو یہ آدمی بہت زیادہ نقصان میں ہوگا، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دونوں ساتھ مل جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ صحت بھی ہو اور اس کے ساتھ فراغت بھی ہو، جیسے کہ، اور یہ دو نعمتیں، یہ بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طالب علم کے لیے بھی یہ حدیث بیان ہوا کہ آپ جیسے یہاں بیٹھے ہو آپ کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، جس عمر میں آپ اس وقت ہو، نہ تو آپ کو دل کی کوئی فکر، آپ چیک اپ کے لیے بھی جانے کی کوئی، جب آپ 40 سال کی عمر ہوگی پھر آپ سوچو گے کہ مجھے چیک اپ کے لیے جانا ہے کہ کولیسٹرول ہے یا نہیں، ہائی بلڈ ہے یا نہیں، ابھی تو آپ کچھ فکر نہیں، جو بھی آپ کھاتے ہو وہ آپ کی مشین پیٹ اتنا ماشاءاللہ مضبوط ہے سب ہضم کر دیتے ہو، اس وقت آپ کھانا بہت زیادہ بھی کھاتے ہو اور فوراً سو بھی جاتے ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بعد میں جب عمر زیادہ ہوگی آپ بہت احتیاط کریں گے، کھانے سے پہلے میں نہیں کھا سکتا ورنہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے بہت تکلیف ہوگی، تو آپ کی صحت بہت اچھی ہے۔ پھر فراغت بھی ہے آپ کو، آپ کے ماں باپ نے آپ کو فارغ کیا، آپ کو بھیجا پڑھنے کو، آپ کو کمانے کی کوئی فکر نہیں، اور یہاں مدرسہ اللہ نے ایسا نظام چلایا دنیا میں، مدرسوں کا رہائش کا انتظام، ہاسٹل ہے، بورڈنگ ہے، کھانے کا انتظام، کپڑے دھلوانے کا انتظام، بجلی کا انتظام۔ پہلے زمانے میں طلبہ جو ہوتے تھے بجلی کے لیے، وہ جہاں بھی کہیں تھوڑی سی روشنی بیچ مہینے کے اسلامی چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتے تھے، جہاں بھی تھوڑی سی روشنی ملے وہاں چلے جاتے. اب تو کتنی لائٹ لگی ہے، آپ کو بالکل فارغ، آپ کو کوئی چیز کی فکر نہیں، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت آپ فون کر دیتے ہو، گھر مجھے یہ چیز کی ضرورت، وہ چیز، وہ لوگ آپ سے زیادہ فکر کرتے اور آپ کو وہ چیزیں پہنچاتے کہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے، وہ اس کو آرام اور محبت بھی ہے آپ سے، وہ آپ کے لیے پیسے بھیجتے، یہاں ٹھنڈی زیادہ ہے مجھے ایک جرسی اور بھیج دو، ایک جیکٹ بھیج دو، وہ لوگ کتنی فکر کرتے. تو اللہ نے آپ کو بالکل فارغ بھی رکھا اور صحت بھی آپ کی بہت زیادہ اچھی. ایسے حالت میں اگر آدمی پھر بھی نہ پڑھے، قدر نہ کرے، تو یہ سب سے بڑا غبن ہے، غبن در غبن ہے، نقصان در نقصان ہے. کہ آپ بالکل فارغ بھی ہے، آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہے، اور آپ پھر بھی نہ پڑھے، آپ علم حاصل نہ کرے، تو یہ نقصان ہی نقصان ہے. دنیا اللہ نے ہمیں دیا ہے، آخرت کا جس کو ایسا، اور یہ پھر آپ کی جوانی، اور سب سے افضل جو اللہ کو پسند ہے عبادت، جوانی کی عبادت. ہمارے شیخ فرماتے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو پھر شادی کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ جوان عورت کو تلاش کرتا ہے، جوان عورت کو پیغام دیتا ہے. جوان عورت کو بوڑھا آدمی نہیں چاہے، ان کو بھی جوان چاہے. تو بوڑھا کو جوان چاہے اور جوان کو بوڑھا نہیں چاہے، تو نہ اس کی شادی ہوتی ہے نہ اس کی شادی ہوتی ہے. تو یہ ہے، جب آدمی سوچتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، وہ بھی اللہ کے یہاں پسند ہے. لیکن جو جوانی کی عبادت ہے، ایک بوڑھا آدمی شادی کرتا ہے اس کو کیا مزہ ملتا ہے جو شادی میں، جوان آدمی جو شادی کرتا ہے اس کو پورا مزہ ملتا ہے. بوڑھا آدمی شادی کرتا ہے اس کو تو کتاب الجنائز کھولنے کی ضرورت ہے، وہ تو جنازہ کی تیاری کرے، وہ کیا کتاب النکاح کھولیں گے. ہاں جوان آدمی جو ہے، جو اس کا ابھی جوش طاقت ہر چیز ہے، اس کو مزہ آتا ہے نکاح میں. تو بہرحال جوان آدمی جس نے یہ سب قربان، جیسے آپ لوگ نے یہ اتنے قربانی، اور آپ لوگ جانتے ہیں ہر ایک آپ کے دوست ہے، کوئی کون سی دنیا میں، کوئی کون سی دنیا میں، گناہوں میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے، کون سی دنیا کی، کوئی یونیورسٹی میں ہے، کوئی کیا ہے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا، اللہ نے آپ کو فراغت 100% دی، صحت آپ کی 100% اچھی ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں، تو آپ قدر کرے یہ نعمت، ان دو نعمتوں میں پوری پوری قدر کرے. اور جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس صحت نہیں، وہ بیچارے پریشان. دوسرے لوگ کمانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو دنیا کمانے میں، بیوی ہے، بچے ہے، کھلانا ہے ان کو، وہ اس مشغولی میں، صحت تو ہے لیکن فراغت نہیں ہے. اور جن کے پاس فراغت ہے وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، ان کے پاس صحت نہیں. دونوں چیزوں اللہ نے آپ کے لیے جمع کر دی، تو بہت زیادہ اس کی قدر کرے. اور جو بھی آدمی دنیا میں، اور یہ اللہ نے آپ طلبہ کے لیے بھی اور عامتاً علماء کے لیے بھی، جہاں علماء دین کا کام کرتے ان کو دنیا کمانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتے کہ ہمارے لیے پڑھاتے ہیں، امامت کراتے، ان کو مکان دو، ان کو تنخواہ دو، آپ کو دنیا کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آدمی اپنی صحت، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ دونوں چیزیں بڑی امانتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں، صحت بھی بڑی امانت، اس کو خراب نہ کرے. ابھی آپ کی صحت بہت اچھی، لیکن سگریٹ سے اور ڈرگ سے اور دوسری خراب چیزوں سے اپنی صحت کو خراب نہ کرے. اور یہ جو علم اللہ تعالی نے دیا، یہ بھی امانت ہے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا. اگر آپ نے اپنی صحت کو خراب کر دی سگریٹ کی سے، یا شراب سے، یا لواطت سے، یا عمل بالیت سے، کسی طریقے سے آپ نے اپنی صحت کو خراب کی، تو علم آپ کے پاس آیا لیکن آپ کی صحت نہیں ہے، آپ دوسروں تک، آپ بیمار آدمی، آپ کمزور آدمی، آپ کچھ نہیں کر پاتے، کیا فائدہ؟ اللہ علم تو ملا لیکن آپ نے اپنی صحت کو خراب کی. تو یہ صحت بہت بڑی امانت ہے، اس کی بہت زیادہ حفاظت کرے. یہ جنگ فوج بھی بہت نقصان دہ ہے، طلبہ لوگوں کے سمجھ میں بات آتی نہیں، بس جنگ فوڈ کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، لیکن یہ نقصان ہی نقصان ہے. اور آدمی اپنی صحت کو خراب کرتا ہے ان چیزوں سے. کولیسٹرل کتنا لوگوں کا بڑھ جاتا ہے اور کتنی ہائی بلڈ اس سے پیدا ہو جاتی ہے, شوگر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, کتنی کتنی بیماریاں ان چیزوں سے. تو ان چیزوں سے یہ جو اللہ نے ایک امانت دی, نعمت بھی ہے امانت بھی ہے صحت, اس کے آپ قدر کرے اور اس کو ضائع نہ کرے. اور اگر آپ نے ابھی یہ کیا تو بعد میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور دین کے جو بھی ایک امانت ہے, علم جو آپ کے پاس آیا, آپ عافیت سلامتی کے ساتھ دوسرے لوگ تک بھی پہنچا سکو گے. ورنہ آپ کو تقریر کرنی ہے, آپ کو پڑھانا ہے, لیکن آپ بیمار پڑے ہوئے, 6 مہینے تو آپ ہاسپٹل میں ہو, 6 مہینے آپ گھر پہ بسترے میں ہو, کیا پڑھاؤ گے؟ تو صحت کی حفاظت کریں. غلط چیزیں, یہ سگریٹ جو ہے یہ بھی بہت نقصان دہ, ڈرگس تو ہے ہی, اور پھر یہ جنک فوڈ میں بھی نقصان ہی نقصان ہے, اس سے پورے طور سے بچے اور اپنی صحت کی حفاظت کرے. اور جتنا کھانے میں بھی آدمی سادگی اختیار کرے اتنی اس کی صحت اچھی رہے گی. اور یہ جتنے اور چیزیں جو ہے, جتنا زیادہ تیل گھی وغیرہ, یہ ڈیپ فرائز وغیرہ, اس میں نقصان ہی نقصان ہے. کولڈ ڈرنک میں کتنا نقصان ہے, اور یہ اور جتنی چیزیں ہیں ایسے, بعض لوگ ڈائٹ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, وہ اور بھی نقصان کرتے ہیں, وہ دوسری چیز ہے. تو یہ تمام چیزیں آدمی کو بہت, اللہ کرے کہ ہماری دلوں میں بات اتر جائے اور ان چیزوں سے بچے. اور ان چیزوں میں روحانی نقصان جو ہے وہ تو پھر الگ, یہ تو جسمانی نقصان, اور یہ روحانی, یہ جو کام کرنے والے غیر مسلم اکثر ہیں اور وہ تیار کرتے ہیں, اور کتنے کتنے رپورٹس آتے ہیں کہ وہ بیت الخلا جاتے ہاتھ نہیں دھوتے, ایسے ہی وہ تمام کھانا تیار کرتے اور آپ مزے سے کھاتے ہو. اگر مسلمان کا پخانا آدمی کھائے وہ بھی بالکل حرام اور کتنا گندا, لیکن یہ غیر مسلم کافروں کا اس پیشاب کے قطرے اور پخانے کے اجزیا یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ آپ اس کو کوئی اس کو دور نہ سمجھے, بہت اس کا نہ سمجھے. ایک مرتبہ ساؤتھ افریقن ایئر ویز کے کھانے میں وہاں بھی فیسس پخانہ اس میں ملا, اور ساؤتھ افریقن ایئر ویز مشہور ہے کہ بہت اچھا اس کا کھانا, اس میں بھی وہ ملا. اور یہ اور جگہ کیا کچھ خرابی نہیں ہے, تو اس سے آدمی بہت زیادہ بچے. تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں, اس کی قدر کرے. اور اللہ نے آپ کو علم کے لیے اس کے لیے فارغ کیا. آگے کی روایت وہ بھی حضرت ابن عباس, لیکن اور سند سے ہے, اس کے جیسے دوسری بھی روایت آئی ہے. آگے کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کے. دنیا میں جتنا بھی آدمی کے پاس ہو, کتنا بھی بڑا بادشاہ اور دنیا کی تمام چیزیں, لیکن موت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. اس کو ہمیشہ یہ خوف کہ کہیں مجھے لکھوا نہ ہو جائے, پیرالیسس نہ ہو جائے, فالج نہ گرے, یہ تمام چیزیں آدمی کو ہمیشہ. جنت وہ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کو کوئی فکر نہیں, نہ کوئی بیماری کی فکر, نہ کوئی ایکسیڈنٹ کی فکر, نہ کہیں سانپ نکل آئے گا, نہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ بیوی خفا ہوگی ناراض ہوگی, کوئی فکر نہیں آخرت میں. تو وہ ہے زندگی, اس کی کوشش کرے. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے, آخرت کی زندگی کو 3 دن نہ کرے. لطف دنیا کے ہے کئی دن کے, دنیا کا مزہ کتنے دن کے لیے ہے, لطف دنیا کے ہے کئی دن کے, نہ کھو ان کے لیے جنت کے مزے. جنت کے مزے دنیا کے لیے نہ کھو, یہ چند روزہ زندگی ہے حقیقی, ہمیشہ زندگی آخرت کی ہے. فاصلح الانصار والمهاجر, تو انصار اور مہاجرین ان کے آپس میں صلح کرو, یعنی یہ ایک چیز جو معنی ہوتی ہے آپس کی لڑائیاں, جو بھی کوئی دو بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہے, بھائی بہن میں, ماں باپ اولاد میں لڑائیاں ہوتی ہے, ان لڑائیوں میں آخرت برباد ہو جاتی ہے. تو مہاجرین اور انصار یہ دو الگ گروہ, مکے والے اور مدینے والے, لیکن ان دونوں میں صلح, تو ان دونوں میں صلح کرو. اور جب صلح ہوتی ہے پھر اصل مقصد آدمی اس کی نظر وہاں ہوتی ہے. جیسے کہ ایک چال دشمنوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپس میں ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے, ایک قادیانی کا مسئلہ, ایک یہ بریلویوں کا مسئلہ سلفی، اب ہم آپس میں لڑتے رہتے اور جو ہمارا کام کرنے کا تھا وہ ہم بھول جاتے، تو ان کو اور کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، شیطان کتنا چالاک ہے، ہمیں آپس میں اختلاف میں ڈال دیا، اب ہم آپس میں لڑ رہے، سلفی یہ غلط ہے، قادیانی وہ غلط ہے، شیعہ وہ غلط ہے، اور جو ہمارا مقصد تھا دین پر چلنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چلانا، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے اصل مقصد آدمی بھول جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا اصلح الانصار والمهاجرة، ان کے احوال کو بھی درست کرو، ان کے آپس میں صلح بھی ہو، یا اللہ ان کو درست رکھو، سلامتی نصیب فرماؤ، اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے عافیت، آدمی ہمیشہ عافیت مانگے کہ مثلا جسم میں بھی عافیت، اور پھر آدمی آخرت کی فکر کر سکتا ہے، اور اگر جسم میں بیماری ہے تو وہ ہسپتال جاتا رہتا ہے، وہ دوا پیتا ہے، وہ دوا، وہ پریشان ہے، نماز قضا ہوتی ہے اگر سلامتی اور عافیت اور صلاح نہ ہو۔ آگے کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سہل ابن سعد ساعدی کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق، خندق کی لڑائی بہت کیسی لڑائی تھی جس میں پانچ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہوئی، بہت سخت حالات تھے، بہت زیادہ سخت، جس کو ہم کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، سوچ نہیں سکتے، اور وہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ یحفر کھدائی کرتے تھے، زمین کو نکال رہے یعنی خندق بنا رہے تھے، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُرَابَ، اور مٹی کو ہم وہاں سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے۔ بہت تفصیل ہے اس میں اس لڑائی کے بارے میں، لیکن ایسے حالات سخت سخت حالات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَبَصَرُ بِنَا، ہم سے گزرے، مر بِنَا، ہم سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ میرے صحابہ، وہ لڑائی اور وہ جہاد تھا کہ صحابہ نے پتھر باندھے ان کے پیٹ پر، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھایا اور دو دو پتھر باندھے ہوئے، کیسے حالات! آج تو ہم تھوڑی سی پیاس لگتی ہے صبر نہیں کر سکتے، کیسے حالات میں انہوں نے وہ جنگ ہوئی، لیکن ایسے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، حاصل زندگی یہ ہے آخرت کی، یعنی یہ ہے یہاں کے حالات، آپ انشاءاللہ سب مولوی بنیں گے، دین کا کام کرو گے، اگر آپ کو کہیں تنخواہ پوری نہیں ملتی ہے، بیوی بہت تقاضے کرتی ہے اور آپ کے پیسے کم پڑتے، آپ نہ گھبرائیں، ہمیشہ آخرت، ہمیشہ اس حدیث اللہم لا عیش الا عیش الآخر، یہاں تنگی سے زندگی گزر رہی، میری گاڑی بھی نہیں ہے یا گاڑی بھی بہت پرانی ٹوٹ جاتی ہے، یہ میرے بچے روتے ہیں، ان کو بھی کپڑے ایسے چاہیے جیسے دوسرے کپڑے، کھلونے ان کو ایسے چاہیے، آپ صبر کریں اور اسی حدیث کو سامنے رکھے کہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت، اور مجھے آخرت کی زندگی، اپنی، میری بیوی بچوں کی بھی مجھے آخرت کی زندگی بنانی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاغفر الانصار والمهاجرة، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما، انصار یہ بھی جو انصار تھے وہی انصار، اور مہاجر جو مکے سے آئے، ایسے ہی جو دین کی نصرت کرنے والے اور جو ان کی نصرت کرنے والے، یہ بھی جو ان لوگوں کے، یا اللہ تو مغفرت فرما، جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے اور خندق کے موقع میں کیسے زبردست دین کا کام ہوا، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور حقیقت دلوں میں اتارے کہ دنیا کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے، اس کو سامنے ہمیشہ رکھے۔ آخر دعوانا